نکاح ہو اس کو علیحدہ کر لو، تاکہ اب وہ ایک خاندان ہے، میاں بیوی ہیں، اب ان کے بچے ہیں ہوں گے، وہ ایک پورا خاندان ہے، اب ان کی اپنی زندگی ہے، اب ان کو ایک اپنی ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ایک حق ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہ کرے۔ لیکن کسی گھرانے میں اگر یہ مشکل ہے کہ وہ علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، تو کم از کم میاں بیوی کے رہنے کا ایسا انتظام ہو کہ وہ ایک اپنی اگر پرسنل لائف گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکیں، کسی دوسرے کو اس میں دخل اندازی کا حق نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ ولا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کی بات کی ٹو میں مت پڑو کہ دوسرا کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اس نے کس سے کیا بات کی، کس کے پاس گیا، کس سے کیا معاملہ کیا، یہ کام مت کرو، کیونکہ یہ دوسرے کی نجی زندگی کے اندر دخل اندازی ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ یہاں تو شریعت یہ حکم دے رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر گھر میں قدم رکھو، چاہے جائے گا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کی سگی بہن ہو، آپ کا سگا بھائی ہو، آپ کا سگا رشتہ دار ہو، ان کی اپنی نجی زندگی ہے، اس کے اندر دخل اندازی نہ ہو۔ اور یہ فرمایا کہ اگر اندر سے سلام کا جواب نہ آئے، اجازت نہ ملے، اندر مت داخل ہو۔ اتنی تاکید فرمائی کسی دوسرے کی نجی زندگی میں دخل اندازی مت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور بکثرت اس کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ کسی کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں، پھر اب بالآخر لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، جیسا کہ بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی زندگی کے اندر داخل ہو، کوئی دوسرا انسان اس کی زندگی کے اندر وہ معلومات لیتا پھرے، کسی کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اور بنیاد ان تمام مسائل کی وہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ پردہ اختیار کرو، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل مت دو، پردہ کرو۔ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، مردوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، تاکہ یہ پردوں کا حکم کیوں دیا گیا، تاکہ ایک دوسرے کی طرف انسان کا نامحرم کا نامحرم کی طرف لگاؤ اور میلان ظاہر نہ ہو۔ پردے کے احکامات بنیاد یہ کہ اندر ایک مرد داخل ہوگا تو اندر گھر کی عورتیں، اور اگر اس کے ساتھ عورتیں ہیں تو اندر ان کے لیے مرد ہیں، نامحرم کو دوسرے نامحرم کے پاس جانے کی اجازت نہیں شریعت کی نگاہ میں۔ ان سب چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ پردہ۔ اسی طریقے کا یہ تو حکم تھا کسی کے گھر میں داخل ہونے کا، اب یہاں حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت، فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، غضہ یغضوا کے معنی آتے جھکا دینا، یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں، ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کی چیز ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے جو کام کے وہ لوگ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنہ عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، عورتوں کو میں حکم دیا کہ وہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر مت کریں۔ عام لوگوں کے سامنے جو محرم نہیں ہیں، نامحرموں کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر مت کریں کہ دوسرا انسان ان کی طرف راغب ہو۔ دونوں کو حکم ہے، مردوں کو بھی یہی حکم ہے، عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ بڑی لمبی آیت ہے اور آیت کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ بھی حجاب اور پردے کے احکامات ہیں، یہ بھی حجاب اور پردے کے احکامات ہیں جزاک اللہ. اور یہ احکامات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں. یہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے اس کی تاریخ بیان کی ہے 3 ہجری، بعض نے 5 ہجری بتلائی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور اس پر تمام حضرات مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی جس وقت حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح ہوا. اور یہ جو سورہ نور کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ نور کی آیات قصہ عفق کے ساتھ نازل ہوئی، جو واقعہ عفق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہم نے پڑھا اس کے ساتھ آئیں، جو غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسیع دونوں نام ہیں، اس میں اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ غزوہ سن 6 ہجری میں ہوا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ نور کی آیات جو پردے اور حجاب کے نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں، سورہ حجاب سورہ احزاب کی جو 4 آیتیں ہیں جو حجاب کے سے متعلق ہیں وہ نزول کے اعتبار سے پہلے ہیں، اور شرعی پردے کے احکامات اسی وقت سے شروع ہوئے اور یہ آیات در حقیقت انہی کے بارے میں آ رہی ہیں. سب سے پہلا بدکاری کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلا قدم ہے بدکاری کا، زنا کا، گناہ کا، وہ ہے بے پردگی، غلط نگاہوں کا پڑھنا. اسی کو حضرات فقہ کرام فرماتے ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بھی یہی مسائل آئے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، نامحرموں کو مت دیکھیں. پھر فرمایا کہ ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ابتدا بد نگاہی سے ہوتی ہے اور انتہا زنا پر ہوتی ہے، یہ انتہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے فرمایا. حضرت عبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کل ما عصی اللہ بہ فہو کبیرہ، جو چیز بھی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے سب کبیرہ گناہ ہے. بد نظری، بد نگاہی کو اسی لیے منع فرمایا، پردے کے احکامات اسی لیے بیان فرمائے کہ اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلتا ہے. جاتا حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم مسموم من ترکہا بخافت ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ نظر ڈالنا، نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. سہام مسموم کا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا مخافتی، فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس نامحرم پہ سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے خوف کی وجہ سے، ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، تو میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا پختہ ایمان عطا کروں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا. آپ دیکھیے بدنگاہی جتنی بے پردگی بڑھتی ہے اتنی بدنگاہی بڑھتی، جتنی بے پردگی بڑھے گی اتنی بدنگاہی بڑھے گی. انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے سب کچھ ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اس کو ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ جب انسان نگاہ ڈالتا ہے اور وہ نگاہ اس کی جمتی ہے دلوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے اور گندے خیالات انسان کے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النظر سہم من صحاب ابلیس مسموم, کہ نظر بد نگاہی یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. پھر فرمایا کہ جو کوئی بد نگاہی کے مواقع ہونے کے بعد بد نگاہی نہ کرے تو میں اس کے ایسا اس کو پختہ ایمان عطا کرتا ہوں جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ, جیسا آج کل کا ماحول ہے کہ ہر طرف بے پردگی ہے, ہر طرف نامحرم ہیں, بے پردہ ہیں, آدمی چاہے یا نہ چاہے نظر تو انسان کی پڑتی ہی ہے, تو فرمایا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو, اپنی نگاہ کو اس طرف سے پھیر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ پڑ جائے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری پہ گناہ ہے, کہ مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر خود بخود ڈال لو, خود پہلی مرتبہ خود دیکھنا جائز ہے, نہیں یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ پہلی نظر جو بغیر ارادے کے اچانک پڑ گئی اس کے بارے میں ہے کہ وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے, ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معرفت القرآن میں کہ بن ارادے سے انسان کو پہلی نظر بھی ڈالے وہ بھی معاف. اسی طریقے سے اب دیکھیے یہ احکامات شریعت کے ہیں تو ایک آدھی لائن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, لیکن کتنی بڑی بڑی گناہوں کا سدے باب ہے اس کے اوپر, کتنے بڑے بڑے گناہوں کا سدے باب ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کس طرح پھیل گئے, اس طرح پھیل گئے کہ آج اگر ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا, شاید مذاق بھی اڑائے. لیکن قرآن پاک کا حکم ہے, کسی انسان کا تو بنایا ہوا حکم نہیں, قرآن پاک کا حکم ہے. اسی طرح عورتوں کو حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, کہ عورتوں سے فرمایا کہ فرمایا نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجیے عورتوں سے یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کے حکم یہاں, حالانکہ جہاں کہیں بھی کوئی حکم عام آتا ہے وہ مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا, سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. پردے کے احکامات, عزت کے احکامات, عفت کے احکامات, یہ مرد و عورت سب کے لیے یکساں, لیکن یہاں ہر ایک کا الگ الگ قرآن پاک نے ذکر کیا, مردوں کا الگ ذکر کیا, عورتوں کا الگ ذکر کیا. یہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے دیکھنا تو حرام ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے, لیکن عورتوں کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ نہیں, عورتوں کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں. اگر اسی لیے علماء حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر علیحدہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ عورتیں اس بات کی تاکید محسوس کریں کہ نہیں, ہمارے لیے بھی یہ احکامات ہیں, صرف مردوں کے لیے احکامات نہیں ہیں. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی اپنے محرم کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں. بہت سے علماء کا تو یہ قول ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے حرام ہے, چاہے کسی طرح بھی دیکھے, اور عورتوں کے لیے جائز ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نہیں, عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں. اور ایک واقعہ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے کہ ایک روز حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, وہ سامنے آ گئے. اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب تک پردے کے اور حجاب کے احکامات نازل ہوئے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو, ان سے کیا کرو, پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہم کیوں پردہ کریں ان سے، وہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے نہ ہمیں پہچانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہے بھائی، وہ نابینا صحابی ہیں تو تم تو نابینا نہیں ہو، آپ پردہ کرو ان سے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. یہ روایت آتی ہے احادیث کے اندر. اور بعض اب ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں جس سے بہت سارے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، خواتین یہ استدلال کرتی ہیں کہ عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت آتی ہے، اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جاتی تھی. حبشیوں کا ایک کھیل ہوتا تھا وہاں پہ، حبشی حضرات ایک نیزے بازی کی مشق کرتے تھے، وہ ایک وہاں کا ایک بڑا مشہور ایک معروف قومی ایک کھیل تھا، حبشیوں کا نیزے بازی کی مشق کرتے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی واقعہ بیان فرماتی ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور آپ کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھ کر میں وہ کھیل دیکھتی تھی، اور فرماتی تھی کہ میں اتنی دیر تک دیکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے لیکن میں نہیں تھکتی تھی. آپ کے لیے تو ایک عام بات تھی، آپ تو خود بہترین شہ سوار تھے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی تھی یہ کھیل، اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ دیکھتی تھی لہذا عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ان کو روکا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلنے لے جاتے تھے، یعنی کھیل دکھانے کے لیے لے جاتے تھے اور وہ دیکھتی تھی. اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ چونکہ آیات آج نازل ہوئی ہیں حجاب کی، اس وقت جبکہ پردے کے احکامات بعد میں نازل ہوئے، حجاب کے احکامات نازل ہوئے بعد میں، اور یہ جو واقعات ہیں یہ سب پہلے کے واقعات ہیں، اور بعض حضرات نے یہاں پر اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی، کسی خرابی میں مبتلا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے دیکھنا بقدر ضرورت جائز ہے. تو اس لیے اس سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان فرمایا گیا وہ ایک عمومی کھیل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ تھا، یہ واقعہ اس سے مستثنی ہے، یا یہ واقعہ اس واقعے سے حجاب کے پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ. تو یہ آیت پر فرمائی اللہ رب العزت نے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں غیر محرم مردوں کے سامنے، عام انسانوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے بناؤ سنگھار کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو چیزیں اللہ نے ویسی کھول کے رکھی ہیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے، جیسے ہاتھ ہیں اور پیر، دو چیزیں مستثنی کی ہیں، ایک ہاتھ کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کام کاج کرنے پڑتے ہیں، پیر کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جن چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے ہاتھ اور پیر، ان کو کھلا رہنے دیں، ان کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو حکم دیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں، سینہ کھول کے نہ رکھیں، جیسے آج رواج ہو گیا کہ بال بھی کھلے ہیں سینہ بھی کھلا ہوا ہے، تو یہ شرط شریعت کے بالکل خلاف ہے، حرام ہے عورتوں کے لیے اس طریقے سے کرنا. اس کو فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں وہ اپنی چادروں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر اور اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ ولا یبدین زینتہن، اپنے بناؤں سنگھار کو ظاہر نہ کریں، صرف اپنے محارم کے سامنے کر سکتے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب دیکھیے دو باتیں یہاں سے باتیں پتا چلی کہ اصل بناؤں سنگھار، اصل حسن و جمال اور خوبصورتی کا اظہار وہ اس عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کرے، اور نامحرموں کے لیے کرنا یہ حرام ہے۔ اسی لیے عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ خوشبوئیں لگا کر باہر نہ نکلے تاکہ نامحرم لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آپ دیکھیے ان احکامات میں جو ہم شریعت کے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کا حکم ہے کہ پردہ کریں، خوبصورتی اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں نامحرموں کے سامنے، سینوں کو ڈھک کے رکھیں، اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں۔ مردوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں۔ یہ کس لیے کیا؟ تاکہ ایک طرف تو عزت اور عصمت کی حفاظت ہو، دوسری طرف یہ کام اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بے حیائی کے واقعات سر عام مجرمانہ طریقے سے پورے نہ کیے جائیں۔ آج اور ہم دن رات اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کتنی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، کتنی خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کتنے واقعات بے حیائی کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں جہاں وہ مجرم ذمہ دار ہیں، اتنی برابر کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں جو اس طریقے سے پھرتی ہیں کہ نامحرم مردوں کو وہ دعوت دیتی ہے کہ ان کو دیکھا جائے۔ آپ دیکھیے حدیث شریف میں جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں، کہ قرب قیامت کی علامات میں یہ فرمایا کہ نساءن قاسیاتن عاریات، کہ قرب قیامت میں ایسی ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ ایسا لباس پہنی ہوں گی کہ ہوں گی تو لباس پہنی بھی لیکن برہنہ ہوں گی۔ کہنے کو یہ ہوگا کہ لباس پہنا ہے لیکن ہوں گی برہنہ، اور یہ زمانہ ہمارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ آ گیا کہ ایسے ایسے لباس ہیں۔ آج آپ دیکھیے ایسی الٹی گنگا بہتی ہے کہ اسکولوں میں جائیں، جو بڑے ماڈرن اسکول ہمارے ہاں کے سمجھے جاتے ہیں، بڑے اچھے اسکول سمجھے جاتے ہیں، ان میں اسکول والے لڑکیوں کو بلا کر اس بات پر تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے برقع پہن لیا، آپ نے لباس ایسا پہن لیا۔ لڑکے اگر داڑیاں رکھ لیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ اس کو کٹوائیں، نہیں تو آپ کے لیے اگلی داخلے کے اندر ریکمنڈیشن نہیں جائے گی۔ آپ طرح طرح کی ان کو رکاوٹیں، لیکن ان لڑکیوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جن کی بغلیں تک کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے سینے کھلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ جرائم کی دنیا کون آباد کر رہا، جرائم کی دعوت کون لوگ دے رہے ہیں؟ وہ لوگ دے رہے ہیں جو اپنی زینتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو سوائے محارم کی، وہ بھی تفصیل آ رہی ہے کون کون سے محارم مراد ہیں، کہ فرمایا کہ تم کرو گے تو پھر دیکھو جرائم ہوں گے، جرائم کو کیسے روکو گے، کون روکے گا جرائم کو؟ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ایک شریف انسان بھی بعض اوقات شیطانی پر آمادہ ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں کہ تم ان راستوں پر کو فرمایا کہ خود بند کرو تو بہت بڑے بڑے جرائم کا، بہت بڑے بڑے خرابیوں کا سدباب ہوگا، اور یہ ذمہ داری پورے گھرانے کی، پورے خاندان کی، پورے معاشرے کی ذمہ داری کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ بے حیائی کی چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ عورتیں اپنے آپ کو ظاہر کریں تو اپنے محارم کے سامنے ظاہر کریں، پھر محارم کی بھی حد بیان فرمائی جو آگے آ رہی ہے، محارم کے سامنے بھی اس حصے کو کھولا جائے گا، اس حصے زیادہ نہیں کھول سکتا کوئی۔ ایک عورت کے دوسرے عورت کے لیے ستر ہے، وہ سارے احکامات اب اگلی آیات کے اندر آ رہے ہیں۔ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے، جو بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غز بصر کا حکم فرمایا کہ نظروں کو نگاہ کو جھکا کر رکھو۔ یہ کام صرف اپنی قوت ارادی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے۔ اس کے لیے اصل چیز ہے تو انسان کا اپنا طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات کا یہ واقعہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، مطلب کہ آپ تو نظر کو جھکا کے رکھو۔ دعا دوسری بات یہ فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف میں مسجد میں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جب وہ جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر تک دروازے تک چھوڑنے جانے لگے، تو اندھیرا تھا، تو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ چل رہی تھی، دو صحابی مسجد کے کونے میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی میری زوجہ صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں، مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو کہ آپ کے پاس مسجد میں رات کے وقت کون ملنے آیا، حالانکہ نبی تھے اللہ کے اور وہ دوسرے صحابی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، ان صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان اور مال ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم تو آپ کے بارے میں کوئی غلط بات تصور بھی نہیں کرتے کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شیطان انسان کے ساتھ اس طرح خون کے ساتھ گردش جسم میں کرتا ہے، جس طرح خون ہمارے جسم میں یوں گردش کر رہا ہے اس طریقے سے فرمایا کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پردے کے جو احکامات ہیں، محرم اور نامحرم کے جو احکامات ہیں، یہ اتنے نازک ہیں کہ ان کے اندر ذرا سی غفلت دلوں میں بدگمانیاں بھی پیدا کرتی۔ حکم یہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ، نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فرمایا کہ جو کوئی تنہائی میں نامحرم مرد عورت بیٹھتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں بھی تھا تب بھی دیکھنے والا کسی غلط ان کے دل میں غلط خیال قائم کر سکتا، خاص طور پہ وہ گھرانے عورتیں جو مرد جو شادی شدہ ہوں ان کو کوئی دیکھے گا، ان کی بیویاں دیکھیں، ان کے شوہر دیکھیں، ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ ہو کچھ بھی نہیں لیکن بدگمانی دل میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے کہ مظن ہے، تہمت سے بچو، تہمت کے شبے سے بچو، تہمت کے شائبے سے بچو، تہمت کے گمان سے بچو، اور شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور ان گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ وہ بے حیائی کا گناہ ہے کہ سب سے زیادہ دلوں کے اندر وہ بدگمانیاں پیدا کرتا، اور اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روکا کہ پردے کا احکامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم۔